بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23 جون 2006 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ تغابن کی روشنی میں دعوت ایمان کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله واصحابه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات، یہ غالباً چوتھا جمعہ ہے کہ ہم سورہ تغابن کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ابھی اس سورت کا 1/3 حصہ تقریباً ہم مکمل کر سکیں. جو لوگ پچھلے اجتماعات جمعہ میں شریک رہے انہیں معلوم ہے سورہ تغابن کا تعارف میں کرا چکا ہوں. ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کی ایک عظیم سورت، بہت جامع سورت، 18 آیات میں ایمان کے متعلق جتنے بھی مباحث ہو سکتے ہیں تقریباً سب کا احاطہ کر دیا گیا. قرآن مجید کا اسلوب آپ نوٹ کریں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بڑا عنوان لگا دیا جائے، پھر کچھ سب ہیڈنگز ہوں، ذیلی سرخیاں ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ مضامین کی تقسیم ہو. نہیں، قرآن کا انداز خطبے کا ہے، خطابت. ایک خطبہ ہے، اللہ تعالی کا خطبہ ہے، اس کا کلام ہے. اب اس میں غور کرو، ذہن کو اپلائی کرو، تدبر کرو. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. اے نبی، یہ کتاب ہم نے نازل فرما دی ہے آپ کی طرف بڑی بابرکت، مقدس کتاب، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچ بچار کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، جو اس کا اصل میسج ہے اس کو اخذ کریں، اس سے استفادہ کریں، اس سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں. تو ظاہر بات ہے اس کے لیے غور و فکر سوچ بچار ضروری ہے قرآن مجید کی ہدایت اس سے فیضیاب ہونے کے لیے. چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب غور کرتے ہیں کہ ایمان کا موضوع ہے اصل میں جسے نہایت ہی عمدگی سے جامعیت سے سمویا گیا. ترتیب کیا آ رہی ہے؟ پہلے رکوع میں ابتدائی چار آیات ایمان باللہ پر، لیکن کوئی ذیلی ہیڈنگ نہیں ہے. پھر دو آیات میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ بڑی جامعیت کے ساتھ، پھر ایک آیت میں ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت یا معاد جسے کہتے ہیں. چار آیات، دو آیات، پھر ایک آیت، تینوں ایمانیات کا احاطہ کرنے کے بعد پھر تین آیات میں ایمان لانے کی پرزور دعوت. یہی تین آیات ہیں جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد جتنی اور آیات ممکن ہو سکی، اس لیے کہ یہ ابتدائی سات آیات ہم پڑھ چکے ہیں. ایمان باللہ چار آیات میں، ایمان بالرسالت دو آیات میں، پھر ایمان بالآخرت کا ذکر ایک آیت. اس کے بعد اب جو تین آیات ہیں ان میں بڑے مؤثر انداز میں، اپیلنگ انداز میں، پرزور انداز میں دعوت ایمان ہے. اگر یہ حقائق تمہاری سمجھ میں آ گئے، یہ باتیں جو ہیں ان پر دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ حق ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، یہ کیفیت محسوس ہوئی، واقعی دل نے گواہی دی کہ یہ شہنشاہ ارض و سماوات کا کلام ہے، جو کچھ بتایا گیا وہ میری فطرت کے عین مطابق ہے، یہی حق ہے. تو فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. یعنی اب دیر نہ کرو، اب ان حقائق کو ماننے کی جرت پیدا کرو اپنے اندر. اب کوئی تعصب، کوئی ذاتی مفادات، عصبیتیں یہ حائل نہ ہو جائیں. یہ کائنات کے ابدی حقائق ہیں، اہم ترین حقائق ہیں، حقیقت کائنات، حقیقت وجود، انسان کی حقیقت، اس کا آغاز، اس کا انجام، وہ بھیجا کیوں گیا اس دنیا میں، یہ ساری باتیں جو ہیں، جو اہم ترین سوالات ہیں انسان کے متعلق اس کائنات کے بارے میں، ان کا قطعی حتمی یقینی جواب تمہیں مل گیا، تو اب اس کو ماننے میں تاخیر مت. تین آیات میں ایمان کی پرزور دعوت آئی، اس کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے. اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایک بندہ مومن کی سوچ میں، اس کے طرز فکر میں، اس کے رویے میں جو تبدیلی واقع ہونی چاہیے اگر واقعی وہ ایمان دل میں راسخ ہو گیا، وہ کون کون سی تبدیلیاں ہیں؟ اور پھر اس کے بعد دوسرے رکوع کی آخری تین آیات میں ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی پھر زوردار دعوت ہے. اب آپ اس طریقے سے اس میں سب ہیڈنگز قائم کر سکتے ہیں بے شمار، لیکن یہ ساری چیزیں غور و فکر، تدبر کے بعد انسان جو ہے ان تک پہنچتا ہے، اور ان کے اندر ایک انتہائی ربط ہے جو محسوس ہوتا ہے. ادروائز بعض اوقات خیال آتا ہے ابھی توحید کی بات ہو رہی تھی، ابھی آخرت کی بات ہو رہی ہے، اب تسلیم و رضا کی بات ہو رہی ہے، اب کوئی اور بات ہو رہی ہے، لیکن ان میں سب میں ایک ربط ہے، بڑا گہرا ربط ہے، ایک معنوی تسلسل ہے. چنانچہ اب میں مزید کسی تمہید کے بغیر ان تین آیات کی طرف آ رہا ہوں کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. یہ حقائق تمہارے سامنے آ گئے، دل نے گواہی دے دی، بس ایمان لے آؤ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، یعنی یہ نور ہدایت قرآن. یہی قرآنی آیات ہیں نا جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ یہی حق ہے، اور جو شخص اس کو پیش کر رہا ہے وہ بھی حق ہے. رسول کی رسالت کی سب سے بڑی گواہی خود قرآن. اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا تھا اہل عرب کے سامنے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خود گھڑ لیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پاس سے بنا لیا، خود ساختہ کلام ہے، تو اس کا تو بڑا آسان حل ہے، تم بھی ایسا ہی کلام تصنیف کر کے دکھا دو، تمہارے اندر بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، قادر الکلام، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعروں میں سے بھی نہیں ہیں جن کے نام کے تم قصیدے پڑھتے ہو اور ان کے قصیدے لٹکائے جاتے ہیں خانہ کعبہ پر ایکنالجمنٹ کے طور پر، ہاں اس سال کا بہترین قصیدہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اس شاعر کو جس نے وہ قصیدہ کہا ہوتا ہے بقیہ سب سجدہ کرتے تھے کہ عظمت کے اعتراف، تو جمع ہو جاؤ تم سب، بلا لو اپنے سارے شاعروں کو، خطیبوں کو، ادیبوں کو، اور تم خود ہی نہیں جو جنات ہیں تمہارے حمایتی ان کو بھی اکٹھا کر لو، اس قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر کے دکھا دو، اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، چلو، اور جب وہ عاجز ہوگا اس بات سے تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ قرآن انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو پیش کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا نمائندہ ہے، وہ بھی رسول برحق ہے، اس کلام کی صداقت بھی ثابت ہو گئی، رسول کی صداقت بھی ثابت ہو گئی، اور جو خبریں وہ دے رہا ہے ان کی صداقت بھی ثابت ہو گئی، یہ وہ نور ہے، ون نور الذی انزلنا، اب اس پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے نازل فرمایا تمہاری ہدایت کے لیے، یہ وہ روشنی ہے، اس میں اگر تم چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے جب ایمان کی دعوت دی گئی، ایک آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کو جمع کیا، اور ایمان بالآخرت پر دعوت دو آیات میں، عکسی ترتیب ہے، جب اللہ ایمان باللہ کا تذکرہ تھا، اس کا بیان تھا، تو وہ چار آیات میں تھا، اور رسالت کا تذکرہ اور بیان تھا، وہ دو آیات میں تھا، آخرت کا ذکر ہوا تھا ایک آیت میں، تب دعوت ایمان دی گئی ہے تو ایک آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کو جمع کر لیا، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اس اللہ پر جس کا تعارف پہلے کرایا جا چکا چار آیات میں، اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، پڑھ کر سنا رہے ہیں، ون نور الذی انزلنا، اور اس قرآن پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، رسول اور وحی مل کر رسالت، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی یہاں یہ ایک بات امپلائیڈ ہے کہ تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، مجبور نہیں کیا جا رہا، آپشن تمہارے پاس ہے، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ فیصلہ تمہارا ہوگا، اور اس فیصلے کا جو انجام ہے وہ بھی تمہیں بھگتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس طرح متوجہ کر رہا ہے، اس کا رسول تمہیں بلا رہا ہے، اس طرف آؤ، اس میں تمہارا بھلا ہے، خیر ہے، باقی جو کچھ تم کرو گے اس پر ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے اور کیا طرز عمل ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے باخبر۔ یہ جو بات شروع میں آئی تھی نا کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہی تو ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، سب انسانوں کا خالق وہ ایک اللہ ہے، لیکن تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اپنے خالق اور مالک کا انکاری ہے، اور تم میں وہ بھی ہیں جو مومن ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اشارہ کس طرف تھا؟ یہ چوائس تمہیں دیا ہے اللہ نے، یہی تو امتحان ہے، اسی کے نتیجے میں جزا یا سزا ہوگی، اور اس آپشن کو اور اس چوائس کو تم ایکسرسائز کر رہے ہو. کوئی مانتا ہے اللہ کو, کوئی نہیں مانتا. کوئی اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کے لیے تیار ہے, کوئی اللہ کے سب سے بڑے باغی کو اپنا امام اور رہنما بنا کر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے شیطان کے پیچھے. تو چلو, یہ آپشن تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے, لیکن نتیجہ جو نکلے گا وہ ابھی سے سمجھ لو. وہ نتیجہ جو ہے وہ شیطان کے رستے پر چلنے والوں کا جو انجام ہوگا وہ ابھی سے تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے. بعد میں نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ تمہاری مرضی ہے. چنانچہ اگلی آیت میں اس بات کو کھول دیا, اب آخرت کی طرف اشارہ ہے. اس کا اثر پڑے گا اصل میں آخرت میں. دار الجزا آخرت ہے, دنیا دار العمل ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات کا سلسلہ جو اللہ نے پیدا کیا, جس سے ہم گزر رہے ہیں, کوئی پیدا ہو رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی وقت پورا کر کے یہاں سے رخت سفر باندھ دیتا ہے, یہ سب کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہے, جانچ رہا ہے کون ہے تم میں سے جو بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. یہ امتحانی وقفہ ہے. نتیجہ وہاں نکلے گا, اور وہ ابھی سے سن لو کیا ہوگا. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ. جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا, جمع کرنے کے دن. جمعہ بھی ایک اجتماع کی شکل ہوتی ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, میدان عرفات میں بھی جمع ہوتے ہیں, لیکن وہ جو جمع کرنے کا دن ہوگا وہ بڑا منفرد ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے آخری انسان تک تمام لوگ ایک جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے, وہ جمع کرنے کا دن. اس دن کیا ہوگا؟ ذالک یوم التغابن. وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. یہ دنیا میں جس امتحان سے تمہیں گزارا گیا تھا اس کا نتیجہ وہاں نکلے گا, کون جیتا کون ہارا, امتحان میں کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا, فیصلہ وہاں اناؤنس ہوگا. اور فیصلہ ہی اناؤنس نہیں ہوگا بلکہ واقعتاً جو اس دن کامیاب قرار پایا حقیقتاً کامیاب صرف وہ, اور جو اس دن ناکام قرار دے دیا گیا اس سے زیادہ بدقسمت, اس سے زیادہ ناکام نامراد اور کوئی نہیں ہو سکتا. خواہ دنیا میں اس نے جو وقت گزارا ہو وہ کتنا ہی کامیاب وقت گزارا ہو اپنے خیال کے مطابق. دنیا کی کامیابی یا ناکامی اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, یہ تو سارا آزمائشی وقفہ تھا, اسی امتحان کا حصہ ہے. کسی کو دے کر آزمایا, کسی سے چھین کر آزمایا, کسی کو زیادہ دے کر آزمائش کی, کسی کو کم دیا گیا, کسی کو دنیا میں کامیابیاں دے کر آزمایا, کسی کو دنیا میں ناکامیاں دے کر آزمایا. یہ تو حقیقی کامیابی اور ناکامی تھی نہیں, تم نے سمجھا یہی حقیقی کامیابی, یہ تو تمہاری کم فہمی ہے. عاقبت نا اندیشی ہے جسے کہا جاتا ہے. باقی یہ جان لو اصل فیصلے کا دن وہ ہے جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے. ذالک یوم التغابن. باقی اس دنیا میں تمہیں چھوٹ ہے, جو مرضی کرو, اللہ کی بندگی کا رستہ اختیار کرو, اللہ اور رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بناؤ, یا ڈٹ کر اللہ اور رسول کی مخالفت کرو, یا بیچ کا رویہ اختیار کرو منافقانہ, زبان سے کہو کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اور عمل سے جو ہے اس کی تکذیب کرو, عملاً شیطانوں کے ساتھ تمہارا گٹھ جوڑ ہو, شیطانی قوت اور ان کے ایجنٹوں کے ساتھ ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہو, جو چاہو کرو, لیکن جان لو کہ ایک دن تمہیں وہاں اکٹھا کیا جائے گا, اور اصل میں کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ وہاں ہوگا, کون کامیاب کون ناکام. یہ ہے آخرت پر ایمان لانے کی جو دعوت دی گئی وہ اس انداز میں. نہیں مانتے تو نہ مانو, لیکن ابھی اسے کان کھول کر سن لو کہ ہونا کیا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس دن وہ جمع کرے گا ضرور. تمہیں یہ چوائس نہیں دیا گیا کہ اس عالم میں تم نے پیدا ہونا یا نہیں ہونا, یا میدان حشر میں جو ہے وہ تم قدم رنجا فرماؤ گے یا نہیں آؤ گے, اس کا کوئی چوائس نہیں. وہاں تو سب کو کھینچ لایا جائے گا. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا تم نے یہ سمجھا تھا ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا, جس طرح کی چاہو زندگی گزارو شترے بے مہار, اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ لوٹائے نہیں جاؤ گے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تم واپس آؤ گے یا نہیں آؤ گے, نہیں, لوٹائے جاؤ گے, تمہیں پیش کر دیا جائے گا. کیا تم سمجھتے تھے ایسا نہیں ہونا؟ وہ تمہارے اختیار میں نہیں. ہاں یہاں اختیار ہے, ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ. تو اب یہ تمہارے پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ تو تم پر کھول رہا ہے ان حقائق کو. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے. اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ دنیا میں بھی ہار اور جیت کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارا, علمی میدان میں, پڑھائی کے میدان میں, امتحان میں پاس ہو گئے, ناکام ہو گئے, ناکام بھی ہو گئے تو پھر موقع ہے, پھر ہمت کرو, پھر کوشش کر دیکھو, کامیابی مل سکتی ہے. تجارت میں کامیابی ناکامی کا ایک تصور ہے, لیکن وہ کامیابی یا ناکامی بھی کیا ہے؟ اگر تجارت میں فائدہ نہیں ہوا تو وہ خسارہ ہو گیا, خسارہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ کسی قدر تنگی ہے, کسی قدر تکلیف ہے, اس سے زیادہ تو کوئی مسئلہ نہیں. الیکشن میں کامیاب ہوئے, ناکام ہوئے, کیا ہوا؟ کامیاب ہو گئے, کچھ اختیارات مل گئے. اور ہمارے ہاں کی جو الیکشن پالیٹکس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تمہیں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے مواقع میسر آ گئے, یہی ہے نا. اور ناکام ہو گئے تو کیا ہوا؟ وہ مواقع میسر نہیں آئے. باقی کسی نے تمہارا گلا نہیں کاٹنا ناکامی پر, کوئی تمہاری روزی جو ہے وہ تمہاری بند نہیں ہو رہی. لیکن جو آخرت میں کامیابی یا ناکامی ہے اس کو ابھی سے سمجھ لو, اس کا مطلب کیا ہے. وہاں دو ایکسٹریمز ہیں اور دوبارہ کا کوئی موقع نہیں. ایک مرتبہ جو کامیاب قرار پایا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے, اور ایک مرتبہ جو ناکام قرار پایا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے. نمبر ون. نمبر دو یہ کہ جو ناکام ہو گیا وہ کچھ مراعات سے محروم نہیں ہوا, کہ اسے اس وقت جو ہے وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا کامیابی کا, یا کوئی ایک بہت بڑا نقد انعام ملنا تھا وہ رہ گیا. نہیں, ناکامی کا مطلب ہے ابدی عذاب اور شدید ترین عذاب. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان, آخرت میں تو دو ہی انجام ہیں, تیسرا کوئی نہیں. یا سخت ترین عذاب اور یا بہترین اللہ کی انعامات, اور وہ بھی ابدی. لہذا ابھی سے سمجھ لو کہ کس امتحان سے تم گزر رہے ہو اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. یہی قرآن اور اللہ کے نبی اور رسول کھول کھول کر بیان کرتے رہے. لیکن اگر نہیں سمجھنا چاہتے اور نہیں اس کی طرف آنا چاہتے تو پھر یہ تمہاری مرضی ہے, وہاں تو تم پیش کر دیے جاؤ گے اور تمہیں اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہوگا. چنانچہ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا, وہ لوگ کے جو اس رستے پر آ گئے ایمان اور عمل صالح کے راستے پر, قرآن جن حقائق کو بیان کر رہا ہے, رسول جن کی خبر دے رہے ہیں, ان پر ایمان لائے, دلی تصدیق کے ساتھ, یہی حق ہے. اور جب معلوم ہو گیا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے اور ہمیں اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے, تو وہی زندگی گزاری, اپنے نفس کو لگام دے کر رکھی, یہ عمل صالح ہے, اللہ اور رسول کی اطاعت والا راستہ. جس نے یہ راستہ اختیار کیا فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ, ایک بات تو خوشخبری دے دی گئی کہ ایمان لانے کے بعد سابقہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اس سے پہلے کتنے ہی گناہ کیے ہیں، کفر اور شرک کے کتنی ہی گمراہیوں میں تھے، لیکن جب ایمان سچے دل سے لے آئے ہو تو سابقہ تمام گناہ معاف. اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد بھی اگر غلطی ہو جائے، گناہ کا صدور ہو جائے، سچی توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ معاف کر دے. لیکن آؤ اس رستے پر، اسی صراط مستقیم پر، اللہ اور رسول کے بتائی ہوئی ہدایت کی جو شاہراہ ہے اس پر. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اصل میں جو کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وہ ابدی زندگی ہے. اب جنت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجا تفصیلات بھی ہیں، اور اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ جو کچھ جن تفصیلات کا ذکر ہے وہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے، اور یہ بھی تفصیلات اس لیے بیان کر دی جو تمہاری سمجھ میں آ سکے. جو اصل نعمتیں ہیں وہ اس سے بہت آگے کی ہیں، وہاں تمہارے تخیل کی رسائی بھی نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لو کہ جو کچھ تم چاہو گے وہاں ملے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ تمہیں عطا کرے گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ کیفیت کب؟ ایک آدھے مہینے یا ایک آدھے سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیش. اتنا بڑا ریوارڈ، اتنا بڑا اجر اس مختصر سے زندگی میں، کس بات کا؟ اپنے رب ہی کو مان کر اس کی بندگی کرنا ہے، اس کے کلام کو سچ مان کر اور اس کا اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنی، اسے اپنا امام اور رہنما بنانا، اس کے نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مان کر ان کے اسوے پر نقش قدم پر چلنا، یہی ہے نا. اور محدود اور عارضی زندگی میں، لیکن جو کامیابی ملنے والی ہے وہ اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی عظیم کامیابی. یہ بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید آخرت کی کامیابی ہی کو صرف کامیابی کہتا ہے، اصل کامیابی وہ. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر رحمتیں فرماتا ہے، اور خاص طور پر دنیاوی کامیابی اور نصرت سے بھی نوازتا ہے بعض مراحل پر، جب وہ کوئی شرائط کو پورا کرے. لیکن ان کا ذکر خود اللہ نے اس انداز میں کیا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، یہ جو دنیاوی کامیابی ہے جو تمہیں پسند ہے، چلو وہ بھی اللہ تمہیں دے دے گا. انداز ایسا ہے کہ تمہیں پسند ہے، لیکن تم اس کامیابی کو دیکھو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے. اصل کامیابی تو وہ ہے، حقیقی کامیابی وہی. اس کے برعکس، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، رسول کی بات کا انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، جو حقائق بیان کیے گئے ان کا انکار کیا، اور رسول کی اطاعت سے گریز کیا. یہ کفر اور تکذیب زبان سے بھی ہو سکتی ہے اور عمل سے بھی ہو سکتی ہے. منافقین جو ہے زبان سے اقرار کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، قسمیں کھا کر کہتے تھے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ تم جو کچھ کہہ رہے جھوٹ ہے، تمہارے دل میں یہ نہیں ہے. حقیقی ایمان سے تم محروم ہو، تمہارا عمل تکذیب کر رہا ہے اس قول کی جو تم زبان سے ادا کر رہے ہو، تمہارے دعوے کی تکذیب کر رہا ہے. لہذا تم کسی اور کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کفار ہی کا ذکر ہو رہا ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ہم تو مسلمان ہیں سب کے سب، ایک سے ایک بڑھ کر. یہ تکذیب، اللہ کی آیات کی تکذیب اپنے عمل سے بھی ہوتی ہے، اور یہود پر یہی بلیم ہے. اس سے دو صورتیں پیچھے سورہ جمعہ ہے، اس میں یہود کے اس طرز عمل کو کیا کہا گیا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. حالانکہ وہ تورات کی تکذیب زبان سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بھی ایسے ہی فخر کرتے تھے جیسے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب. یہ تکذیب کیا ہے؟ اگر آپ اس کتاب میں جو ہدایت دی گئی ہے اس پر اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے، اسے کھول کر پڑھنے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی بتا رہا ہے قرآن کی تعلیمات یہ ہیں، ان تعلیمات کو ڈٹائی کے ساتھ پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، تو پھر یہ آپ ہی کا خیال ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کتاب پر ایمان ہے، آپ کا عمل اس کی تکذیب کر رہا ہے، عمل بتا رہا ہے کہ آپ کا ایمان ہرگز نہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور آج کل تو معاملہ بڑا واضح ہے، حق و باطل کے معاملات اب گڑبڑ نہیں رہے، بڑے واضح ہو گئے کس کے ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے، کس کی ڈکٹیشن پر عمل ہو رہا ہے، کس کے بتائی ہوئی لائن کو ٹو کیا جا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے، ایمان تو اس پر ہے، اللہ پر نہیں. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اللہ اور رسول اور اس کی کتاب اگر اس پر عمل نہیں ہے، اس کا انکار ہے، کسی بھی انداز سے انکار ہے اور تکذیب ہے، تو سن لیجئے، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا. یہ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام قرار پائیں گے، اور ناکامی کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سرٹیفکیٹ سے محروم کر دیے گئے، کوئی پروموشن رک گئی، بلکہ یہ آگ والے ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے جہنم کے اندر. وہ بئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ. جہنم کی آگ کے بارے میں اور جو اس کی شدت ہے، قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کی تفصیل ہے. صرف کھالوں کھال ہی نہیں جھلسے گی، وہ دل تک پہنچنے والی ہوگی، اور احادیث میں جیسے فرمایا گیا کہ اس زمین پر جو تم آگ کا مشاہدہ کرتے ہو اس سے 70 گنا زیادہ شدید. اور اس آگ میں بھی ہم 1 منٹ کے لیے اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ کیا 10 سیکنڈ نہیں رکھ سکتے. اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر کسی کو یہ سزا ملی ہے اس جہنم کی، وہ کتنی بڑی سزا ہے اور کتنی بڑی ناکامی ہے. اس کامیابی اور ناکامی کے تصور کو قرآن ہر دوسرے صفحے پر واضح کر رہا ہے. اصل میسج یہ ہے، اس کو پہچان. ایمان لانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ بس مان لیا تو بھی ٹھیک، نہ بھی مانا تو بھی ٹھیک، اچھے عمل کر لیے تو بھی کوئی حرج نہیں، شیطان کے رستے پر چلے تب بھی کوئی حرج نہیں. ہاں، دنیا میں چوائس تمہیں دیا گیا، اختیار تمہیں دیا گیا، لیکن نتائج جو نکلیں گے وہ بہت ہی سنگین ہوں گے. اس اعتبار سے یہ ابھی سے سنو، یہ ہے وہ دعوت ایمان. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ آخرت کا ذکر زیادہ شد و مد کے ساتھ آئے، کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو انجام یہ ہوگا. اب اس کے بعد تذکرہ ہے ایمان کے ثمرات. فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اجازت سے، اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھے، یقین رکھے یا توکل رکھے اللہ پر، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی عطا فرما دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، باخبر ہے ہر شے سے. یہ کیا ہے؟ بظاہر مجھ جیسا جو ایک عامی شخص ہوگا کوئی رب نظر نہیں آئے گا اسے، لیکن غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایمان کا حاصل ہے جو اس آیت میں بیان ہوا. ایمان کے نتیجے میں انسان کی سوچ میں جو تبدیلی آنی چاہیے، دیکھیے ایک ہے عمل میں، رویے میں تبدیلی، ایک سوچ میں، نقطہ نظر بدل جاتا ہے انسان، وہ یہ ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آ رہی ہے، جو تکلیف ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک بندہ مومن کو یقین ہے، اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس اللہ کو تم نے مانا وہ علی کل شیء قدیر ہے، نمبر ایک، وہ بکل شیء علیم ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہے کہ بیدہ الملک، کارخانہ قدرت، پوری کائنات کا نظام اس کی مٹھی میں ہے، اس کی قبضہ قدرت میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتہ نہیں گرتا زمین سے مگر اس کے علم میں، جس کے علم اور قدرت کا یہ عالم ہے. تو کیا جو مصیبت تم پر آئی ہے وہ اس کے علم کے بغیر آ گئی، اس کی اجازت کے بغیر آ گئی؟ جو حالات گزر رہے ہیں وہ بغیر اس کی سینکشن کے، بغیر اس کی اجازت کے نہیں. یہ ہے اہل ایمان کے لیے سب سے اطمینان کی بات، کہ اگر کوئی مشکل آئی تو اللہ کی طرف سے، اور جب انہیں معلوم ہے دنیا دار الامتحان ہے تو سختی، مشکل، پریشانی، انما مع العسر یسرا، انما مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، آسانی کے ساتھ ہی مشکل ہے. یہ اونچ نیچ تو ہے، دنیا میں تو بھیجے گئے آزمائش کے لیے، تو جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو ہوا وہ اللہ کے اذن سے ہوا، اس کی پرمیشن سے ہوا، اس کی سینکشن سے ہوا، اس کی اجازت سے ہوا، کوئی شے از خود نہیں ہو رہی اس کائنات. اور جو ہوگا وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. مسبب الاسباب وہ ہے، کوئی شخص میرا برا چاہتا ہے لیکن کیا وہ میرا برا کر سکے گا؟ وہ چاہے کتنا بھی کر سکے گا اسی وقت جب تک جب اللہ کی اجازت ہو، اور اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اسے اس برائی سے بچانا ہے تو ساری دنیا بھی زور لگا لے، نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. یہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ عنہ تلقین فرمائی تھی. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ کو منظور ہوگا، اور ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اسی قدر جتنا اللہ کے ہاں طے ہے. جسے یہ یقین ہے اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ یہی وہ مقام رضا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اہل ایمان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے. یہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں کچھ سرفروش؟ کس بنیاد پر؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کیا ہے، وسائل ہیں، کچھ بھی نہیں. ایک توکل اللہ، یہی تو اصل امتحان ہے. اس غیب میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں محسوس ہو رہا ہے، اسباب کے ذریعے پہنچتا ہے. سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کاز افیکٹ چین ہے، اس کے تحت ہو رہا ہے. بندہ مومن کا ایمان کیا ہے؟ مسبب الاسباب اللہ ہے. یہ کاز افیکٹ چین جو ہے اس کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس رخ پر چاہے پھیر دے. وہ جس کے دل کو چاہے کسی سمت میں موڑ دے، اس کو اختیار حاصل ہے، اور جو واقعہ بھی پیش آتا ہے اس کی اجازت سے آتا ہے۔ اب 5 سال سے کچھ ہیں جو ڈٹے ہوئے، آپ دیکھ رہے ہیں وقت کا فرعون، بدبخت ہاتھی کس طریقے سے ان کے تعاقب میں ہے۔ ایک دو افراد تو خاص ٹارگٹ ہیں، باقی بھی آپ دیکھیں جو بھی ان کے ساتھ دے رہے ہیں، جنہوں نے اس کی فرعونی کو قبول نہیں کیا، اس کے آگے سجدہ نہیں کیا، کس چیز کا مظہر ہے؟ اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس عرصے میں پوری دنیا میں اسلام کی طرف رجوع بڑھ گیا، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا ہے، کیوں ہے؟ یہ اصل میں یہی سوال ہے کہ ان درویشوں کے پاس کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر وہ امریکہ کے آگے سٹینڈ لیے ہوئے، سب سے بڑا یہ سوال ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ خلا سے زمین پہ گزرتی ہوئی سیاہ چونٹی کو دیکھ لیتے، انہیں افغانستان میں بھی ناکامیاں ان کے حصے میں آ رہی، الحمدللہ۔ اسی بات، یہ ایمان کا حاصل تسلیم و رضا، اللہ پر توکل، اصل امتحان تو اسی چیز کا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم نے زبان سے مان لیا اللہ کو، باقی ہمارا ایمان بھی اسباب پر ہی ہے، اور اسبابی سلسلہ آج کل جڑتا ہے جا کر امریکہ سے، لہذا اسی کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، اور ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ بڑا تلخ باب ہے کہ ہم اگر ان کے آگے سر نہ جھکاتے تو ہمارا تورا بورا ہو جاتا، تو کیا تورا بورا نہیں ہوا ہمارا؟ کس کس میدان میں ہمارا تورا بورا ہوا ہے؟ کشمیر کوز کا تورا بورا نہیں ہو گیا؟ ہم نے اپنی دینی غیرت کا تورا بورا نہیں کر لیا؟ دینی اقدار کی دھجیاں نہیں بکھیر دی گئی اور اپنے ہاتھوں سے ہم ذبح کر رہے ہیں؟ ہمارے نصاب تعلیم کا تورا بورا نہیں کیا انہوں نے؟ امن و امان، اس ملک کی جو اس وقت حالت ہے، حکومت جو بھی دعوے کرے، جو حقیقت ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، امن و امان کی کیا کیفیت ہے، معیشت کی کیا کیفیت ہے، داخلی کیفیات کیا ہیں، کس درجے، اور جن پر سارا تکیہ کیا تھا وہی ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ وہ تورا بورا کرنے پر تو اب بھی تلے ہوئے، پہلے ایک بھارت کی طرف سے آپ کو اندیشہ تھا، اب ادھر سے بھی ہماری مغربی سرحد بھی غیر محفوظ ہے، شکنجے میں آ گئے، اور جن کے لیے سارا کچھ کیا وہ ساتھ بھی ہمارے دشمنوں کا دے رہے ہیں، شکنجے میں لانے والا کون ہے ہمیں؟ اور اس شکنجے کے اندر ہمیں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ہماری گردن مڑوڑنے والا کون ہے؟ بلوچستان میں کون کروا رہا ہے یہ ساری جو فسادی اور تخریبی کاروائیاں ہیں؟ بہر کیف، اگر توکل ان پہ کیا تھا تو بس ٹھیک ہے، پھر دیکھ لیجئے، دنیا میں بھی معلوم ہو گیا، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اقبال نے تو یہ پیغام دیا تھا، اگر اللہ پر توکل اور اللہ سے امید وابستہ نہیں ہے تو پھر یہی تو کافری ہے، زبان سے جتنا مرضی کہو کہ میں مومن، میں مسلمان، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک شخص کا ہی صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ قوم کی ایک عظیم اکثریت جو ہے ان کے ساتھ ہے اس معاملے میں۔ سیاسی اختلافات ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون، اس معاملے میں سب ایک ہی ہیں کہ ہاں امریکہ ہی اس وقت ہمارے لیے واحد نجات دہندہ ہے۔ تو قوم کو سزا مل رہی ہے تو اجتماعی گناہوں کی، اجتماعی جرائم کی مل رہی ہے، اور اس وقت ایک لاچاری ہے، بے بسی ہے، کچھ نہیں کر سکتے، غلامی ہے، محکومی، پوری قوم ایک شخص کی غلام اور وہ شخص امریکہ کا غلام. ویری سمپل. اور کچھ نہیں کر سکتا اسے. اور اگر امیدیں ہیں بھی میثاق جمہوریت کے حوالے سے کہ وہ امریکہ سے ہی ہے پھر بھی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. ایمان کا حاصل تو کچھ اور ہے. ایمان تو یہ کہ استقامت, ڈٹ جاؤ, جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا, جو ہوگا وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. لہذا ہمیں کسی کا خوف نہیں, کسی کا اندیشہ نہیں. ہمارے لیے اللہ اور رسول کا حکم آخری, قرآن کا بتایا ہوا راستہ وہ یقینی, حتمی, قطعی. جو کچھ بھی ہو, ترچ باد آباد, یہ ہے ایمان کے نتیجے میں. اور اس کا جو اصل بینیفٹ کیا ہے, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ دلی سکون, یہ نعمت اطمینان قلب کی, سکون قلب کی جو ملتی ہے, وہ آج بل گیٹ کو بھی حاصل نہیں ہوگی. اسے بھی ٹرینکولائزر لینے پڑتے ہوں گے رات کو سونے سے پہلے, سونے کے لیے. پھولوں بھرے بستر جو ہے اس پہ بھی اس کو کروٹیں بدلتے رات گزرتی ہوگی, کل یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ہزاروں قسم کے مسائل جو ہیں اس کے ذہن میں ہیں, ایک پریشانی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب ہمارے سرمایہ دار طبقے کا یہ حال, جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دنیا میں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں, ان سے پوچھئے. وہ سکون قلب کی دولت سے محروم ہے, اس لیے کہ ہر وقت اندیشہ ہے. بلکہ دو قسم کے پریشانیاں لاحق رہتی ہیں, یہ جو ہو گیا یا کیوں ہو گیا, فنا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اب اس کا غم جو ہے وہ نہیں جا رہا, وہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا, وہ ہوا کیوں, کسی غم میں گھلے جا رہے ہیں. اور کل یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے, سو طرح کے خدشات دونوں طرف سے پسے ہوئے. ایک بندہ مومن جسے یقین ہے اللہ کی ذات پر, اس کے لیے نہ کوئی خوف نہ کوئی حزن, یہی ہے مقام تسلیم و رضا, اور یہی ہے مقام ولایت. اور یہ ہر شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو بھی ایمان اور تقوی کی روش پر چلے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. سورہ حدید میں یہی مضمون تفصیل سے آیا, ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی مصیبت نہیں پڑتی نہ زمین میں نہ تمہاری اپنی جانوں میں, مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں پہلے سے طے شدہ ہے, اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. طے شدہ کہہ لیجئے یا اس کی اجازت سے ہے, بات ایک ہی ہے, اللہ کی طرف سے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ چیز اللہ کے لیے بڑی آسان ہے. لکی لا تاسوا علی ما فاتکم, تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے. کوئی موقع نکل گیا, کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ گئی, کسی کی جدائی کا غم ہے, ایک وقتی فطری غم, وہ تو یقیناً اپنی جگہ ہے صدمہ, لیکن اسے دل سے لگا لینا, وہ اعصاب کے اوپر ہمیشہ کے لیے ایک بوجھ بن جائے, اعصاب شکن ثابت ہو جائے, ایک روگ کی شکل بن جائے. لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, اور جو کچھ ہم تمہیں عطا کریں اس پر اترایا نہ کرو. یہ کب ہوگا؟ جب انسان کو معلوم ہو کہ وہ صورت بھی آزمائش کی تھی اور یہ جو کچھ دیا گیا یہ بھی آزمائش کے لیے, اور نہ وہ حقیقی ناکامی ہے نہ یہ حقیقی کامیابی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں. اور اگر میں اللہ کے ساتھ, میرا معاملہ سچائی کی بنیاد پر ہے, خلوص و اخلاص کی بنیاد پر ہے, تو اللہ میرا مولا ہے, وہ مجھ سے بڑھ کر میری خیر خواہی چاہنے والا ہے, اسے زیادہ علم ہے کہ کیا چیز میرے حق میں بہتر ہے اور کیا چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا، لہذا اگر کوئی تکلیف بھی آئی تو اس کے فردے میں بھی خیر ہوگا۔ یہ ہے ایمان کا حاصل، اور یہ تسلیم و رضا کی کیفیت، ایک اطمینان قلب، ایک سکون، نفس مطمئنہ جس کو کہا گیا سورہ فجر میں، یہ ہر شخص حاصل کر سکتا ہے اگر ایمان اس کے قلب میں گہرا اتر جائے اور وہ تقویٰ کی روش اختیار کرے تو اس کا ایمان اس مقام تک پہنچا دے گا اسے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ ایمان کے ثمرات اور مثمرات جو ابھی مضمون چل نکلا ہے، یہ ابھی جاری رہے گا انشاءاللہ، اگلے جمعے تو شاید میں لاہور میں نہیں ہوں گا لیکن اس کے بعد اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا فرمائے اور اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔